اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بی عدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔
جنگ احد کا ذکر ہے، جس وقت مسلمانوں کے شکست ہوئی تو یہ اس وقت کے تمام حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو مسلمان تھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر وہ ہوئی گونجی کہ نعوذ باللہ آپ شہید ہو گئے، تو بعض مسلمانوں نے کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ تو پیغمبر ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ یہ انتقال کر گئے، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ اور چلو اب واپس چلتے ہیں اپنے اس پہ، یعنی طرح طرح کے ان کے خیالات۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے پیغمبر کو کیا سمجھا ہوا ہے، وہ کوئی خدا تو نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن رسول، وہ اللہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر ان کی وصال ہو جائے یا ان کا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے دین سے پھر جائیں، اپنے عقیدے سے پھر جائیں، اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قد خلت من قبل ہی رسول، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی تو رسول آئے ہیں، ان کا بھی تو انتقال ہو گیا، وہ بھی تو وصال ہو گیا ان کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، فآمنت او قتلن، ایک منٹ، قلب تم علاقبہم، اگر تم نے کوئی شہید ہو گیا اور تم فوت ہو گئے پیغمبر، اور تم الٹے پاؤں پھر گئے، وَيَن قلب اور اپنے عقیدے سے پھر گئے، فلن يضر الله شيئا، تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ان کا صلہ دے گا۔ اب اس کو ہمیں اپنے لیے سمجھنا ہے، کیوں کہ میدان احد کے جو اس میں ہمیں بہت بے انتہا فائدے ہیں، ایک ایک آیت پہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شکست ہوئی تھی، پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، اب وہ شکست میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، ہمارے لیے سبق ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اب اس وقت دیکھا جائے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، اگر پوچھا جائے تو میرے خیال میں 80% لوگ ہوں گے جو پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیوں نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس رسول تھے آئے اور چلے گئے، یہی بس ان کو تو صرف پیغام دینا تھا اور چلے گئے، اب وہ حیات نہیں ہے، یا وہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہے، وہ کوئی ہمیں سن نہیں رہے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ انہوں نے جو اتنی تکلیفیں برداشت کی تو کیا وہ رائے گا جائیں گی؟ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یا اس کو ایک اس طریقے سے لیں گے، دوسرے ایک اور طریقے سے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی مرید ہے اپنے شیخ کا اور دل و جان سے چاہتا ہے, محبت کرتا ہے, دل و جان سے چاہتا ہے, جب وہ وصال ہو جائے ان کا تو وہ ہٹ جائے راستے سے. ان کے سامنے تو وہ بیٹھنا, اٹھنا, ادب اداب کہنا ماننا, یہ کرنا وہ کرنا, اور جب ان وہ ظاہری زندگی سے میں چلے جائیں تو ہم واپس اپنے اسی طریقہ کار پہ آ جاتے ہیں, وہی رویہ اختیار کر لیتے ہیں جو ہمارا بیعت کرنے سے پہلے تھا, ہمیں اس دھر پہ آ جاتے ہیں. پھر وہ ہماری وہ جو بیعت ہوتی ہے, وہ جو ہمارا ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے, وہ سب ضائع چلا جاتا ہے, کیونکہ اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو ہے نہیں, اب وہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے, وہ تو چلے گئے, اب ان کا چلے گئے تو اب ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. پہلے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی صحبت میں جاتے تھے تو ہمیں فائدے مل رہے تھے, ہمیں مزے مل رہے تھے, ہمیں دنیا کی تمام آسائشیں مل رہی تھیں, ہماری خواہشات پوری ہو رہی تھیں, اب نہیں ہے تو بس گئے. یہی اسی طرح ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ولی اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہاں ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں, بندگی کس کی کر رہے ہیں, رسول کی کر رہے ہیں یا ولی اللہ کی کر رہے ہیں؟ عبادت تو بندگی تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, انہوں نے تو ہمیں بندگی کا طریقہ سکھایا, اسی طرح تمام ولی اللہ وہ ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں, ہم ان کی بندگی تو نہیں کرتے کہ وہ فوت ہو گئے تو بس ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور دوبارہ ہم دنیا میں واپس آ گئے, لوٹ گئے ہم دنیا کی طرف. تو اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کر, اب مجھے سوچنا چاہیے جو بھی بیعت کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے بیعت کی کس مقصد سے تھی, مقصد میرا کیا تھا, کیا صرف دکھاوا تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا, صرف درس سننا تھا, ذکر میں جانا تھا, یا دنیاوی فائدے اٹھانے تھے؟ اب وہ چلے گئے, بظاہر چلے گئے, ہمارے سامنے سے چلے گئے, تو ہم نے سب کچھ بھلا دیا, اب اسی اس پرانی دنیا کی جو ہماری زندگی تھی نافرمانیوں کی اور گناہوں کی, ہم اس میں واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واپس چلے جاؤ گے تو میرا کیا نقصان ہوگا, یہ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے, یہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے, میرا کیا نقصان ہوگا, میرا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو مستقل مزاجی سے اللہ کی بندگی میں لگے رہیں گے, مستقل مزاجی سے اور اس راستے کو پکڑے رہیں گے اور دنیا کی تکلیفیں سہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں ان کو ان کے جو ان کا یقین تھا, جو ان کا ایمان تھا, جس طریقے سے انہوں نے ثابت قدمی سے اس راستے کو طے کیا, اس کا میں صلہ ضرور دوں گا, اس کا صلہ میں ان کو ضرور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ فرماتا ہے
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی, سب کا وقت لکھا رکھا ہے, اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں, اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں, اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں.
اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور وہ ہمیں بتا رہا ہے, اب میں پہلے احد کا بتاؤں گی کہ جس وقت مسلمانوں نے شکست ملی ان کو, تو مدینہ میں خبر پہنچ گئی, قریب تو تھا, خبر پہنچ گئی, تو وہ ان کے جو وہاں منافقین تھے وہ کہنے لگے دیکھا اچھا ہوا ہم نہیں گئے, ہم کہتے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو نری خودکشی ہے, تو ہم اچھا ہوا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہم نہیں گئے, ہم نہیں ہم بچ گئے اس مصیبت سے, ہم بچ گئے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما کانا لے نفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اللہ کہتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی آدمی جس کا اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کی ہوئی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا, جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ قتل نہیں ہوگا, مرے گا نہیں. جب حکم آ جائے گا پھر, اور پھر یہ حکم کتاباً معجلہ لکھا ہوا ہے. اب یہ کہ ہم کہتے ہیں نا اس بیماری سے چلا گیا, کینسر سے چلا گیا, گولی سے مار دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ کچھ نہیں ہے. موت کا ایک دن مقرر ہے. اب وہ اس کے لیے کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے نزدیک. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اگر تم مدینہ میں رہ گئے اور نہیں آئے تو اس سے کیا تم کیا بچ جاؤ گے, موت سے بچ جاؤ گے. اب اس کا میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ موت کا ایک دن معین ہے, موت سے بھاگنا نہیں چاہیے ہمیں. ایک 65 کی لڑائی تھی, 71 کی لڑائی تھی, تو اس میں ایک خاندان لاہور سے پشاور شفٹ ہو گیا. اخباروں میں بڑا آیا وہ پشاور شفٹ ہو گیا پورا خاندان یہاں آ کے. لڑائی تو ہو رہی تھی, وہ بھاگ کے آ گیا, بارڈر کے پاس رہتے تھے, وہ بھاگ کے یہاں آ گئے پشاور. اللہ کی شان کہ ان کے گھر پہ ہی انڈیا والوں نے بمباری کر دی پشاور میں, کیونکہ موت تو آئی ہوئی تھی ان کی, وہ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے. موت سے بھاگنا نہیں چاہیے, کوشش یہ کریں کہ ہم موت سے نہیں ڈریں, موت سے نہیں بھاگ. جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا, اب یہ اب اللہ کی مرضی وہ ہے کہ اللہ نے کس کی کہاں موت لکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی امریکہ میں ہو لیکن موت اللہ تعالیٰ نے اس کی مردان میں لکھی ہوئی ہو, یہ اللہ کو معلوم ہے, جگہ اللہ کو معلوم ہے, سب کچھ اللہ کو معلوم ہے, انسان کو نہیں معلوم. ہمیں تو صرف تیاری کرنے کا حکم ہے, ہمیں قبریں بنانے کا حکم بھی نہیں ہے, صرف تیاری کا حکم ہے کہ ہم تیار رہیں, یہ زندگی اس طریقے سے گزارے کہ موت جہاں بھی آئے ہم اس کے لیے تیار ہوں. ہم اللہ کے لیے تو یہ سب اللہ کی زمین ہے. اب لوگ باہر مرتے ہیں تو ان وہ پاکستان کو لائے, ان کی لاشوں کو لایا جاتا ہے. بھائی کیوں لایا جاتا ہے, کیا ضرورت ہے, وہیں دفن کر دو. لیکن بتاتا سمجھ نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے. یا اگر کہیں کہ نہیں بہت زیادہ محبت والے ہیں بہت, یہ تو یہ ایک فضول بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آئے گی. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے ایک تو ان لوگوں کے لیے تھا, اب میرے لیے کیا ہے؟ اب میرے لیے یہ ہے کہ میں نے اللہ کی راہ اللہ کا راستہ لے لیا ہے, قرآن و سنت کے مطابق اب میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس راستے کو اب مجھے مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اب اس راستے میں میں موت کے ڈر سے یا لوگوں کے ڈر سے یا دنیا کی مشکلات کی وجہ سے جو بھی آئیں گی اس کی ڈر سے میں یہ راستہ چھوڑ دوں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کچھ اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, نقصان کس کا ہوگا, ہمارا ہی ہوگا. تو ہمیں ہر حالت میں ثابت قدم رہنا چاہیے اپنے, کیونکہ جب اللہ کا راستہ لے رہے ہیں تو اس میں امتحانات آئیں گے, دنیا والوں کی طرف سے آئیں گے امتحانات. سامنے دنیا ہوگا, دنیا والے ہوں گے, پیچھے اللہ ہوگا. تو اب اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اگر میں اس نقطے کو سمجھ گئی ہوں کہ ہر کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر تو میں کبھی بھی نہیں گھبراؤں گی اور مستقل مزاجی سے اپنے اس راستے پہ چلتی رہوں گی. کسی کی نہ خفگی کی پرواہ کروں گی, نہ کسی موت کی پرواہ کروں گی, نہ کسی کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کروں گی. صرف اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی, بس اللہ اور رسول کی پرواہ کروں گی, کسی کی پرواہ نہیں کروں گی. پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسری مجھے نیت بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے وہ مَن یُرِد ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اللہ کہتا ہے کہ جو بھی دنیا کی نیت سے زندگی گزارتا ہے, اب یہ اس یہاں غور سے سننا ہے کہ جو شخص دنیا کی نیت سے زندگی گزارتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے زندگی اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص دنیا کی زندگی گزار رہا ہے, ثواب کا مطلب اجر, ایک دوسرا شخص دنیا کی زندگی گزار رہا ہے لیکن آخرت کو نظر میں رکھا ہوا ہے. آخرت کیا؟ اللہ, اللہ کی رضا, جنت الفردوس, اس کو نظر میں رکھا ہوا ہے, اس کے پانے کی اس میں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی اس کی نیت کا پھل دوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیت آخرت کی کریں, زندگی آخرت کے لیے گزارے, اللہ کی رضا کے لیے گزارے اور ہم نقصان اٹھائیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں نقصان کون اٹھائے گا؟ نقصان وہ اٹھائے گا جو زندگی کے تمام زندگی وہ دنیا کی نیت سے گزار رہا ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، رشتے داریاں ہیں، رسم و رواج ہیں، طور طریقے ہیں، رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، دنیا کے مطابق ہے، اللہ کہیں بھی نہیں ہے ان کے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو حج بھی کر رہے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ سمجھا ہے کسی چیز کو؟ کسی چیز کو جانا ہے ہم نے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ نماز کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم روزے، حج، عمرے، یہ سب، تو یہ جو بھی ہم اگر اپنی مرضی سے کریں، اب اس کو دوسرے اس طریقے سے سمجھیں، دنیا کا جو کام، چاہے عبادت ہے، چاہے حقوق اللہ ہے، چاہے حقوق العباد ہے، جو بھی آپ نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے سر انجام دیے تو اس کا نتیجہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جتنی اگر عبادات کریں گے بحیثیت مسلمان، جیسے ہم مسلمان ہیں، وہ اب کریں گے تو اللہ کہہ رہا میں اس کا حصہ دنیا ہی میں تمہیں دے دوں گا، اس لیے کہ تمہاری نیت دنیا تھی، آخرت نہیں ہے تمہاری نیت۔ اچھا، اب جب میں آخرت کی نیت کروں گی تو ٹوٹلی زندگی میری بدل جائے گی، میری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ قرآن اور سنت کے مطابق، اس لیے کہ میں نے نیت اللہ کی کر لی۔ اب میں نے جب نیت اللہ کی کر لی، ارادہ اللہ کی کر لیا، تو اب میں آ گئی واپس اللہ کی طرف، اللہ کی طرف کا مطلب قرآن کی طرف آ گئی اور سنت کی طرف آ گئی۔ اب میری زندگی کا ہر لحمہ، تمام معاملات، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رسم رواج، شادی بیاہ، موت، تمام جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اس میں کہیں بھی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، دونوں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نجزی الشاکرین، اللہ کہتا ہے میں جو شکر گزار ہے ان کو صلہ دوں گا۔ اب شکر گزار کون ہے؟ اب شکر گزار کا ہم سمجھتے ہیں صرف ہم زبانی شکر کریں گے، مطلب الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، نہیں نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ آپ نے نیت اللہ کی رضا کر لی ہے، آپ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے، اللہ کی مرضی لی ہے، اب آپ کو جو بھی نعمت مل رہی ہے، اب آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دیے، ہاتھ پیر دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں، وہ سب آپ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہو، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے، یہ ہے اصل شکر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ کہہ رہا ہے ان کو میں ضرور اس طریقے کا اجر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔
اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَتَلَ مَاهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے کہ بہت سے نبی جنہوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ ولی اللہ بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ رب والے بھی ہوتے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہوتے تھے۔ اچھا، اب پھر اللہ کہہ رہا ہے جب جو رب والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیغاموں کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہ جب جہاد کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ کسی لحاظ سے بھی کمزور نہیں ہوتے، بے ہمت نہیں ہوتے، ایمانی طاقت ان کی کم نہیں ہوتی، ان کا یقین کم نہیں ہوتا، ان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. نہ روحانی کمزوری آتی ہے، نہ ذہنی کمزوری آتی ہے، نہ ایمان کی کمزوری آتی ہے. وما دعا ومستقانو، اور پھر دو کم، اور نہ وہ کمزور ہوتے ہیں ارادے کے لحاظ سے، نہ مصیبتوں سے، نہ کسی سے، اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے. اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا یہاں، اب یہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں نے کتنی کمزوری دکھائی، کتنے منافق ہو گئے، اور کتنے لوگ اسی میں جو شامل ہوئے وہ بھی کسی شک اور شبے اور کمزوری اور بے ہمتی کا شکار ہوئے. یہ کیوں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے لیے زندگی گزارو گے، اور تم کامل خلوص اور محبت سے زندگی میرے لیے گزارو گے، میرے کہنے کے مطابق گزارو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، تو کچھ بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں آ جائیں، تم میں کمزوری نہیں آئے گی. اس لیے کہ تمہیں یقین ہے کہ میں جو کچھ جیسی بھی زندگی گزار رہا ہوں، جو بھی میں محنت کر رہا ہوں، جو بھی میں جد و جہد کر رہا ہوں، اللہ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں تمہارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، تمہیں ذہنی کمزوری نہیں آئے گی، ایمان کی کمزوری نہیں آئے گی، اور نہ تمہارے میں جسمانی کمزوری آئے گی. ہم ہوتا ہے نا کہ ہم تھک جاتے ہیں. اب یہ تھکتے کیوں ہیں؟ تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی محبت، دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو کمزور نہیں ہوتے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ راستہ لیا ہے اللہ کا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا. اب تمہیں بڑی سے بڑی تکلیف بھی آئے، پریشانی بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں، سب کچھ آئے، اب تمہیں کمزوری نہیں دکھانی، جد و جہد جاری رکھنی ہے، مستقل مزاج سے اس راستے پہ چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی غم کے، ہمیشہ اس راستے پہ مستقل مزاجی سے چلتے رہو. کیوں؟ کہ تمہارا اللہ پہ یقین ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں جو کر رہا ہوں جو اللہ کے کو پانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ تکلیفیں ہیں وقتی طور پہ تکلیفیں ہیں، اللہ میرا حامی اور ناصر ہے، اگر کوئی مجھے اس راستے میں قتل بھی کر دے گا تو کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے پاس ہی جاؤں گی، مرنا تو ایک دن ہے، تو موت کا بھی یقین ہے. تو یہ تمام جو یقینی باتیں ہیں وہ جب ہی آتی ہیں جب کسی ہم اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور خلوص سے اللہ کی بندگی چاہنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ تمام برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، یہ تمام مجھے اللہ تعالیٰ یہ روشنی مجھے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجھے وزڈم، دانائی، حکمت، یہ تمام نقطے مجھے سمجھ میں آتے چلے جاتے ہیں، اور میرے ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا بھی مجھے یہ طریقہ ہے کہ جتنا ہمیں اللہ والوں کو دبایا جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر دوسری کہ جتنی اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم راستے میں جو بھی تکلیفات آتی ہیں وہ مجھے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے سبب بنتی ہیں، مجھے میں ناکام نہیں ہوتی، وہ میں لوگ ناکام سمجھیں گے، اللہ والے نہیں سمجھتے، وہ جو جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں ناکام ہو رہا ہوں، میں فیل ہو رہا ہوں، میں کمزور ہو رہا ہوں، کیونکہ اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اس کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو وہ ایمانی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ نور ملتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ کو اسے محبت ہے صبر کرنے. اب صبر کا لفظ یہاں کیوں؟ کہ وہ تکلیفات آئیں گی، برداشت ہوگا، اور سب، لیکن وہ اپنے مقصد پہ، اپنے نصب العین پہ، اللہ کو پانے کے اس میں ثابت قدم ہے، کوئی اس کے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا. اور ثابت قدمی سے وہ اللہ اور رسول کے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اب بظاہر تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا, یہ سب ہے اندر کا وہ ایمان, وہ یقین, اور یہ وہ اللہ کیفیت. کیونکہ اللہ کہتا ہے, اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے چارک سے قریب ہوں. اب اگر ہم پوچھیں لوگوں سے کہ بھائی تم کبھی اللہ کو فیل کیا, اللہ کہہ رہا شارق کے قریب, تو ہم نے تو اللہ کو شارق سے قریب کبھی فیل ہی نہیں کیا. اگر ہم فیل کرتے, اگر ہم فیل کریں تو نہ کوئی پریشانی ہے, نہ غم ہے, نہ ڈپریشن ہے, نہ کسی سے ناراضگی ہے, نہ کینہ ہے, نہ بغض ہے, نہ غیبت ہے, تمام چیزیں ختم, اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی, کیوں تکلیفیں کیوں آئیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب اللہ کے لیے انہوں نے باپ کو چھوڑا, اللہ کے لیے انہوں نے اس کو بادشاہ کو سے مت بھیڑ ہوئی, اس سے لڑائی ہوئی, اس نے آگ میں ڈالا, پھر وہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چھوٹے بچے کو اور اس میں مکہ میں جہاں نہ آدم نہ آدم ذات, وہاں اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہنچا دو. وہاں جب وہ ذرا بچہ بڑا ہوا تو اللہ نے کہا کہ قربانی دو. پھر اس کے بعد اب یہ تمام جو ہم حج کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی ہے, اطاعت ہے. وہ نہ حج کر رہے تھے, نہ عمرے کر رہے تھے, نہ طواف کر رہے تھے. بی بی ہاجرہ طواف نہیں کر رہی تھی, بی بی ہاجرہ دوڑ نہیں رہی صفا مروہ پہ اس کے لیے, اس نے ایسے, وہ تو صرف اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ ایک پہاڑی سے دوسری طرف. وہ سب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہمارے ایمان کا ایک حصہ بنا دیا. اور جتنے جو بھی حج کرے گا, جتنے بھی وہاں ارکان ہیں حج کے, وہ سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام, بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے. تو اب یہ یقین, جب انہوں نے اس طریقے سے اللہ کی بندگی کی, اطاعت کی, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر ایکشن, ہر قدم, ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دی. اچھا, اب اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ جو چلے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جو کو لے گا, جو ان کو فالو کرے گا, تو کیا وہ ناکام ہو جائے گا؟ کس لحاظ سے ناکام ہوگا؟ نہ دنیا کے لحاظ سے ناکام ہوگا, نہ آخرت کے لحاظ سے ناکام ہوگا. وہ بیٹھے, وہ جائے گا مرنے, قبر مرنے سے پہلے اسے جنت کا اس کی میں جگہ دکھا دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد وہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کے کہ اے رب ہمارے, بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی, اور ہمارے قدم جما دے, اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے.
اب وما کان قولہم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وہ لوگ کون لوگ؟ ربانیون, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ سے عشق کرنے والے, چاہے وہ صحابہ ہے, چاہے قیامت تک جو بھی اللہ کا دوست, اللہ کا ولی آئے گا اس راستے کو, اس راستے پہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے زندگی گزارے گا, ان کی ایک ہی دعا ہوتی ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بھی مرتبے دے دے, کتنی بھی عزتیں دے دیں, کتنے بھی رتبے دے دے, لیکن وہ ایک ہی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم بہت گناہگار ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہو, تو ہمارا زیادتی ہم سے ہو گئی ہو, ہمیں معاف کر دے, ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھ. کس کے راستے پہ؟ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے پہ, صراط المستقیم پر. اور ہمیں فتح دے, مدد دے, کافروں پر, اب کافروں پر مدد دے. اب اچھا پہلے تو ہمیں غرور اور تکبر نہیں چل گئی, چاہے کتنا بڑا صحابہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا درجے دیے تھے, اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ تم اس طریقے سے چلو, اس طریقے سے اللہ کے ساتھ دعا مانگو, چاہے تمہیں کوئی بھی درجہ مل جائے, کوئی بھی رتبہ مل جائے, چاہے دنیا کی مل جائے, چاہے آخرت کی مل جائے, تمہیں عاجز رہنا ہے اللہ کے آگے, ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو اللہ والے ہو گئے, ہم کہاں سے گناہ کر رہے ہیں, نہیں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم گناہ, ہم نافرمانی نہیں کر رہے, ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی, ہم کچھ نہیں ہو رہا, کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں. اپنے پہ شک کرنا چاہیے ہمیشہ کہ میں نہیں ہوں اس قابل, میں اس قابل نہیں ہوں, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, میں اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا, یہ اس کی محبت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کافروں پہ, اب کافروں پہ مدد کیسے, اس کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ مجھے کافروں پہ, یعنی مجھے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دشمن ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے. اب دشمنی سے کیا مطلب, دشمنی سے مطلب جو اللہ کا کہنا نہیں مان رہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مان رہے, ان پہ مجھے فتح دے, یعنی ان کے سامنے میں کم ہمت نہ ہوں, ان کے سامنے میں بزدلی نہیں دکھاؤں. اب یہ تو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں نا, تو یہ اللہ کہہ رہے تھے ان پہ, یعنی اللہ کا انکار کرنے والے, اللہ کا قرآن و سنت کا انکار کرنے والے پر مجھے فتح دے, مجھے کامیابی دے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے,
فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی, اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں.
فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں بھی ان کو کامیابی دی, ثواب یعنی نتیجہ جو نکلا اس کا, وہ دنیا میں بھی کامیابی اور قیامت کے دن بھی بہت بہترین نتیجہ نکلے گا. واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اسے مجھے سمجھ, اگر میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت بھی میں بھی مجھے اللہ کا دیدار مل جائے, تو مجھے واپس اللہ کی طرف آنا ہے, مجھے واپس قرآن کی طرف آنا ہے, مجھے واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے, مجھے دنیا سے آنکھیں بند کرنی ہیں, کان بند کرنے ہیں, زبان بند کرنی ہے, دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہے, ہر ایک کی محبت دل سے نکال لیا, صرف دل کو, دماغ کو, ہر چیز کو پاک صاف کرنا ہے, ہر چیز سے خالی کرنا ہے. جب ہم پاک صاف کریں گے تو وہاں اللہ آئے گا, اللہ سبحان پاک ہے, ایسے ہم جیسے دلوں میں اللہ نہیں آ سکتا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم رخ اللہ کی طرف کر لیں. اب رخ اللہ کی طرف کرنے کا کیا مطلب, آپ لوگ سمجھیں گے کہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ عبادت کرو, نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں جسم دیا ہے, آنکھیں دی, کان دی, عقل دی, شعور دیا, کتاب دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے, دنیا کی تمام نعمتیں دیے, ان تمام کو تم استعمال کرو میری مرضی کے مطابق, فالو کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے نقش قدم پر چلو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو, اور پھر جب ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا ہر کام, چاہے کپڑے دھونا ہے, چاہے گھر میں جھاڑو دینا ہے, چاہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, چاہے شوہر کی, چاہے بچوں کی, چاہے جاب کرنی ہے, چاہے بزنس کا, جو بھی کرنا ہے, یہ نیکی ہوگی, یہ نیکی میں شمار ہوگا. کیوں کہ میں تو دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہی, میں تو اللہ کے جو کر رہی ہوں اللہ کی توفیق سے کر رہی ہوں, اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی توفیق ہے, اللہ کو پانے کے لیے یہ دنیا استعمال کر رہی ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.